اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرمائے اور آپ حضرات کو بھی اس کا نفع عطا فرمائے. دو چیزیں ہیں, خصائل اور رضائل. خصائل کہتے ہیں صفات, صفات کا پیدا ہونا, اور رضائل جو مضموم ہیں جنہیں نکالنا ضروری. تو آپس میں بغض رکھنے کا بیان, حدیث شریف کا ترجمہ ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ نمازی لوگ یعنی مسلمان اس کی عبادت کریں, لیکن اس کی ساری کوشش ان کے درمیان منافرت اور فتنہ پردازی میں ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ نمازی لوگ یعنی مسلمان اس کی عبادت کریں, لیکن اس کی ساری کوشش ان کے درمیان منافرت اور فتنہ پردازی میں ہے. تشریح مرتب فرماتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ شیطان کو یہ توقع تو نہیں رہی کہ وہ مسلمانوں کو صریح کفر و شرک میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا, اس لیے اب اس کی سعی اور کوشش کا میدان مسلمانوں کے درمیان منافرت پھیلانا, ان کو ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا اور ایک دوسرے سے لڑانا ہے. ظاہر ہے کہ جب شیطان کی یہ کوشش کامیاب ہوگی تو مسلمانوں کے درمیان بغض و منافرت پیدا ہو جائے گی اور وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اس طرح ان کی اجتماعی قوت پارا پارا ہو جائے گی اور ان کا شیرازہ بکھر جائے گا. شیطان مسلمانوں کے درمیان منافرت پھیلانے کے لیے بہت سے حربے استعمال کرتا ہے. ایک یہ کہ ان کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف غلط فہمیاں ڈال دیتا ہے اور سوء زن کی بیماری کے جراثیم اندر ہی اندر پرورش پاتے رہتے ہیں, تاکہ معمولی غلط فہمی کی بنا پر بعض اوقات جنگ و جدال کی نوبت آ جاتی. شیطان کے اس حربے کا توڑ کرنے کی شریعت نے تاکید فرمائی ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہ رکھی جائے اور غلط فہمیوں کا ازالہ کرتے رہنا چاہیے. شیطان کا ایک حربہ یہ کہ بعض لوگوں کو بدعات میں مبتلا کر دیتا ہے اور بدعات کو ان کی نظر میں ایسا مستحسن کر دکھاتا ہے کہ وہ ان کو چھوڑنے اور ان سے دستبردار ہونے کے لیے کسی طرح آمادہ نہیں ہوتے. ظاہر ہے کہ جب مختلف لوگ مختلف احوا و خواہشات میں مبتلا ہوں گے تو ان کے درمیان یکجہتی قائم نہیں رہے گی اور رفتہ رفتہ مختلف مکاتب فکر وجود میں آئیں گے اور ان کے درمیان ہمیشہ کے لیے نزاع اور جدال اور سر پھٹول کی بنیاد پڑ جائے گی. مسلمانوں کو باہم لڑانے کے لیے شیطان کا ایک اہم ترین حربہ خواہش اقتدار ہے. وہ مختلف لوگوں کے دلوں میں خواہش اقتدار پیدا کرتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو زیر نگین لانے کی کوشش کرتے ہیں. مسلمانوں کی سیاسی تاریخ اسی ایک جملے کی شرح ہے. اس باہمی آویزش سے جدال و قتال کے جو طوفان اٹھے وہ سب کے سامنے ہیں. غرض اس طرح کے بے شمار حربے ہیں جن کے ذریعے شیطان نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنایا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے باہمی انتشار افتراق سے جو اذیت ہوتی ہوگی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. بدگمانی سے بچنے کی تعلیم ہے. بدگمانی ایک بہت ہی خطرناک مرض ہے. آدمی ایک رائے رکھ کر لیتا ہے, کوئی واقعہ سنا, کوئی بات سنی اور فوراً کسی کے لیے متعلق ایک رائے بٹھا لی کہ وہ اس نے ایسا کر دیا, اس نے ایسا کہا ہوگا, ایسا بولا ہوگا, ایسا سوچا ہوگا, اور جو ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جنوبی افریقہ کے سفر پر تشریف لے گئے تو ایک صاحب تشریف نہیں لا رہے تھے, تو اس کے بعد جو ہے ایک روز وہ آئے تو آ کر اس کے حضرت میں ذات یہ عذر تھا, یہ مجبوری تھی, یہ تھا جس کے واس میں نہیں حاضر ہو پا رہا تھا. تو حضرت والا نے فرمایا کہ بہت اچھا کیا کہ بتلا دیا, ہے نا, یہاں تو دوسرا خیال ہو رہا تھا. تو یہ چیز ہے جو بشریت کا ایک تقاضا ہوتی ہے, آ جاتا ہے. اور اسی وقت حضرت والا رحمتہ اللہ نے یہ تعلیم بھی دی کہ دیکھو معلومات کر لینی چاہیے, صحیح ہے نا, صحیح صحیح معلومات کر لینی چاہیے, نہیں تو غلط فہمی ہو جاتی ہے. تو بہت ہی اہم بات ہے یہ. اس وقت معاشرے میں اس کی بڑی کمی ہے اور بس اسی سے اختلافات اور جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، بغض ہو جاتا ہے، پھر کسی کے متعلق بدگمانی ہوئی، پھر کیا ہوا، بغض ہو گیا، وہ بھی گناہ کبیرہ، یہ بھی گناہ کبیرہ. میرے شیخ حضرت شفیق الامت حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو نیک گمان پر اجر ہے، نیک گمان پر اجر ہے، اور بدگمانی کا جواب دینا پڑے گا. اب سوچ لو کیا بہتر ہے. اللہ حفاظت فرمائے، اس رزیلے سے ہماری حفاظت فرمائے. آگے فرمائے، مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا. حدیث شریف کی کا ترجمہ ہے. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ حلال نہیں مگر تین چیزوں میں. ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات کہے، دوسرے جنگ میں دشمن کو چکمہ دینے کے لیے خلاف واقع بات کہنا، تیسرے لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے خلاف واقع بات کہنا. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ حلال نہیں مگر تین چیزوں میں. ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات کہے، دوسرے جنگ میں دشمن کو چکمہ دینے کے لیے خلاف واقع بات کہنا، تیسرے لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے خلاف واقع بات کہنا. تشریح، اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جھوٹ صرف تین موقعوں پر حلال ہے. اس میں اہل علم کا اختلاف ہوا ہے کہ ایسے موقعوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے یا صرف تعریض اور توریہ ہی جائز ہے. جمہور اہل علم اس کے قائل ہیں کہ جھوٹ بذات خود قبیح ہے، اس کی اجازت کسی حال میں نہیں دی جا سکتی. اس لیے جن احادیث میں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے وہاں جھوٹ سے مراد توریہ ہے، یعنی ایسی زمانی بات کہنا کہ سامع اس کا ظاہری مطلب سمجھے اور وہ جھوٹ ہو لیکن متکلم کی مراد دوسری ہو اور مراد متکلم کے الفاظ سے وہ بات جھوٹ نہ ہو. اور بہت سے اہل علم اس کے قائل ہیں کہ ایسے موقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے. حجت الاسلام حضرت مولانا محمود قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جاسوسی ہو رہی تھی اور انگریز کے سپاہی تلاش میں تھے ان کی، تو ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ آ گئے سپاہی سرکاری، پہچانتے نہیں تھے، تو اندر وہ آئے تو حضرت وہاں موجود تھے. اس نے آ کے وہ سمجھا کوئی بڑے عالم ہیں، ان کا حلیہ ایسا ہوگا کوئی خاص قسم کا، یہ بیچارے سادہ سودی رہنے والے، کھدر کا کپڑا پہننے والے، تو سمجھا ہی نہیں. تو آگے انہیں سے پوچھ رہا ہے کہ مولانا قاسم صاحب کہاں ہیں، تو آپ بیٹا آگے آ جاؤ نا، تو آپ ایک قدم ہٹ جاتے ہیں، ایک قدم ہٹ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں ابھی تو یہیں تھے. اب وہ اس کو یہ کہہ کہ ابھی تو یہیں تھے، اس نے کہا اچھا یہی ہوں گے، تو ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا، ادھر سے یہ کھسک لیا. تو اس کو فرمایا کہ جھوٹ بھی نہ ہوا، ابھی تو یہیں تھے، یعنی ابھی تھوڑی دیر پہلے جس جگہ کھڑے تھے مقصد یہ تھا کہ یہاں پر تھے، ابھی اب وہاں سے ہٹ گئے. تو اس طرح سے اپنے آپ کو، اور بہادری کا یہ عالم تھا، دیکھ ادھر تو یہ عالم اور بہادری کا عالم تھا کہ تین روز پوشیدہ رہے، تین روز پوشیدہ رہے، تین روز کے بعد باہر آ گئے اور پھرنے لگ گئے. فرمایا کہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تین روز روپوش ہونا ثابت. تو حضرت اس میں فرما رہے ہیں کہ توریہ کرنا، کوئی ایسی بات کبھی ایسا موقع آ گیا تو بالکل جو ہے وہ امام غزالی اہل احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کلام وسیلہ مقصود ہے، پس جو مقصود محمود صدق و کذب دونوں سے حاصل ہو سکتا ہو اس میں جھوٹ بولنا حرام ہے۔ پس جو مقصود محمود صدق و کذب سچائی اور جھوٹ دونوں سے حاصل ہو سکتا ہو اس میں جھوٹ بولنا حرام ہے، اور اگر وہ مقصود صرف جھوٹی سے حاصل کیا جا سکتا ہے صدق سے نہیں، تو اگر وہ مقصود مباح ہو تو اس میں کذب مباح ہوگا، اور اگر وہ مقصود واجب ہو تو کذب واجب ہوگا۔ مثلا کسی مسلمان کو خون ناحق سے بچانا واجب ہے، اب اگر کوئی ظالم کسی مسلمان کے قتل کے درپے ہو اور وہ مسلمان بھاگ کر کسی جگہ چھپ جائے اور وہ ظالم آپ سے پوچھے کہ فلاں شخص یہاں چھپا ہوا تو نہیں ہے، اب اگر آپ راست گفتاری سے کام لیتے ہوئے اس ظالم کو اس کا پتہ بتا دیتے ہیں تو وہ اسے قتل کر ڈالے گا، اس لیے ایک مسلمان کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہوگا۔ امام نووی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں بظاہر ان تین امور میں حقیقت کذب کو مباح قرار دیا گیا لیکن تعریض اولا بہتر ہے۔ حافظ ابن حجر رحمتہ اللہ لکھتے ہیں اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ مرد اور عورت کے حق جواز میں کذب سے مراد صرف وہ صورت ہے جس میں مرد یا عورت کے ذمے کا حق ساقط نہ ہوا ہو یا جس کے ذریعے کسی کا مال ناحق نہ اڑا لیا جائے۔ اسی طرح لڑائی میں امن دینے میں کذب جائز نہیں۔ نیز اہل علم کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ بوقت اضطرار کذب جائز ہے، مثلا کوئی ظالم کسی شخص کو قتل کرنا چاہتا ہے اور وہ شخص کسی کے پاس چھپا ہوا ہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ شخص میرے پاس نہیں ہے اور وہ اس پر قسم کھا لے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ یہ مختلف علماء کے اور ائمہ حضرات کے اقوال ہیں، امام غزالی کا بتلایا، امام نووی کا بتایا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا بتلایا۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ جان کی اس میں اگر جھوٹ بولتا ہے تو جائز ہے، اپنے لیے یا دوسرے کے لیے، لیکن بہرحال کذب جو ہے پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے جیسا حضرت مولانا قاسم رحمۃ اللہ نے توریہ کیا، آگے حضرت نے حدیث شریف نقل فرمائی ہے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے، بس خیر کی بات کہے اور خیر کی بات نقل کرے۔ ایک بات اس میں جو پہلی بات حدیث شریف میں فرمائی کہ جھوٹ حلال نہیں مگر تین چیزوں میں، ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات کہے، یہ واقعہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا کچھ ایسی درس میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا تھا جس پر 600,000 کرسیاں ہوتی تھیں، تو جا رہا تھا اڑتا ہوا، تو ایک چونٹا اور چونٹی، یعنی چونٹی اور جو ہے اس کی بیوی، آپ اس کو جو بھی کہہ لیں، تو دونوں بات چیت کر رہے تھے، تو جو اس کا جو شوہر تھا تو اس نے بیوی نے تعریف کی، دیکھو کیا بادشاہت ملی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اور ایک تم ہو، تو اس نے کہا رہے یہ کیا بھیجتا ہے میرے سامنے، کچھ ایسے الفاظ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ نے اسی طرح سنایا تھا حضرت شہید رحمۃ اللہ نے، تو آپ کو آواز پہنچا دی اللہ تعالیٰ نے، ہوا بھی مسخر تھے، تو آپ نے اس کو طلب کر لیا، کس کو؟ چونٹے چونٹی کے شوہر کو طلب کر لیا، اور ہاں پوچھا کہ ہاں بھائی آپ کیا فرما رہے تھے، پہلے تو اس کی چھٹی گم ہو گئی، پھر جو ہے ہاں بھائی کیا فرما رہے تھے، تو کیا کہتا ہے، کہتا ہے حضور آپ تو جانتے ہیں یہ بیوی ہے، مطلب یہ تھا کہ بیوی کے سامنے تو روب جھاڑ سکتے ہیں، وہ بس ہے اس پہ کہ جو ہے اس کو فرمایا کہ جو ہے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اور مرد کی فطرت ہے کہ وہ اپنی بیوی پہ روب جھاڑنے کے لیے الٹے سیدھے خوب قصے سناتا ہے، اس کو بہادری کے بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے۔ تو بہرحال ایک حد کے اندر ایک حد کے اندر. آج تو ہمارے اندر افراد و تفرید بہت زیادہ ہے نا. بعض جگہ سنا کہ جو ہے وہ شادی ہوتی ہے تو وہ پہلے اتنا اس کو ڈرا دیتے ہیں, اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ بس پوری زندگی کے لیے اس کو سبق مل جائے. کہتے ہیں بھائی فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. تو ایک آدمی کی شادی ہوئی تو اس کو بتایا گیا کہ بھائی تمہاری بیوی جو ہے بڑی خرانٹ ہے جس سے شادی ہو رہی. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم دیکھنا. اب وہ دوسرے گاؤں میں تھا اور شادی جہاں ہوئی تھی برات ورات جو بھی طریقہ تھا, تو وہاں سے جب چلا تو ایک بکری ساتھ لے لی اور جو ہے راستے میں اس بکری کو کہا کہ دیکھ اگر تو نے میمے کی تو یہ چھری ہے یہ تیرے اوپر چل جائے گی, میں میمے برداشت نہیں کرتا ہوں, تو مجھے جانتی نہیں مجھے. بیوی نے سوچا بھائی تو بڑا خطرناک آدمی. تھوڑی دور چلا تو اس نے اس کے تو عادت ہے بکری کے میمے کرنے کی, دکان باز رہ سکتی ہے. اس نے کہا ارے میں نے تجھے کہا تھا میمے نہیں کر, تو میمے کر رہی ہے, جانتی نہیں مجھے, میں کتنا خطرناک آدمی ہوں, چھری دیکھ ساتھ ہے میرے. خیر وہ دو تین دفعہ ایسا ہی ہوا, راستے میں رک رک کر کے اس نے روب جھاڑا اور پھر بالآخر ایک جگہ چھری پھیر دی. اب جو عورت وہاں پہنچی ہے اس کے بالکل سیدھی, کیا بھائی بابا میں تو کسی خطرناک جگہ بن گئی ہوں. تو ایسے ایسے حرکتیں بھی کرنے والوں نے کی ہیں. لیکن ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی سفارش کی ہے, وعاشرہن بالمعروف, ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. ایک ماں باپ ایک بچی کو پالتے پوستے ہیں ایک عمر تک اور پھر جو ہے بیاہ دیتے ہیں. اب وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے ماں کو باپ کو بہن کو بھائی کو سہیلیوں کو گھر کو چھوڑ کے ایک نئی جگہ جاتی ہیں جہاں اس کا مرد کے سوا صحیح معنوں میں کوئی نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ اس کے حقوق کا خیال رکھو, اس پہ ظلم نہ کرو, اس کو جو ہے الفت دل جوئی اور اس کی اس پہ خطاؤں کو درگزر کرنا اس کو اختیار کرو. اور پھر جب عمر جب ڈھلتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے جب اس کی اپنی بیٹی ہوتی, جب اسے اپنی بیٹی بیانی ہوتی ہے اب جو ہے سمجھ میں آتا ہے کہ شروع شروع میں ذرا جوش ہوتا ہے نا, اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے. ایک بڑا جو ہے واقعہ نقل کیا, ایک مزدور پیشہ آدمی تو بڑی چاہت سے پیسے جمع کر کے ایک روز مرغی خریدی. اس زمانے میں مرغی بہت بڑی چیز ہوا کرتی تھی, بہت کم لوگ کھایا کرتے تھے, ظاہر مہنگی ہوتی تھی. اب تو اس زمانے میں تو کوئی کچھ نہیں کیا. تو لایا بڑے چاہ سے, بیوی سے کہا دیکھو میں نے بڑی اس سے کیا, بڑا اچھا سا پکانا, اسے پکایا. اب بندی سے غلطی سے نمک ڈبل ڈل گیا, دو دفعہ ڈل گیا. اب کھانے کے لیے جو بیٹھا تو زہر, تو دیر پہلے تو دم سے پارا چڑھ گیا, دل چاہا کہ بس کیا کریں, اتنے دنوں کی جوڑنا محنت کرنا اور پھر ایسا کہ کھایا نہ جائے. لیکن تھا صحبت یافتہ, نیک تھا, اللہ والوں کا کسی بزرگ کا صحبت یافتہ تھا. تو کہا یا اللہ تعالیٰ یہ بندی بھی جو ہے بشر ہے, اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور میں بھی آپ کا بندہ ہوں, میں بھی غلطیاں کرتا رہتا ہوں, میں آپ کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں, میں آپ کے لیے معاف کرتا ہوں, دلی دلی میں سودا ہو رہا ہے, میں آپ کے لیے معاف کرتا ہوں, آپ اس کے عوض میں مجھے معاف کر دیجیے گا. تو کہتے ہیں کہ انتقال کے بعد اسے خواب میں دیکھا کہ بھائی کیا معاملہ ہوا, تو اس نے یہ واقعہ سنایا. یہ واقعہ منظر پہ جب آیا کہ جب اس کو کسی نے خواب میں دیکھا انتقال کے بعد، تو اس نے یہ واقعہ سنا اس طرح سے ہوا تھا میرے ساتھ، تو یہ میری جب پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، تو نے میری ایک بندی پہ رحم کیا تھا، جا آج ہم تیرے اوپر رحم کرتے ہیں۔ اور اسے اندازہ لگائیے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اس واقعوں کو نقل کیا، کس بات پہ آدمی کی بخشش ہو جائے، کیا کیا کام اللہ کو پسند آ جائے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے کہا چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو نہ چھوڑو، یہ مت سوچ کے یہ چھوٹی سی چیز راستے سے ٹالی میں کانٹا ہٹا دو، کوئی تکلیف دینے چیز ہٹا دو، چھوٹا مت سمجھو اس کو۔ ایک محدث کا واقعہ، اس زمانے میں روشنائی قلم جو ہوتے تھے لکڑی کے، اس میں ایسے ڈبوتے تھے اور لکھتے تھے، تو نظر لگائیے کہ انہوں نے ایسے ڈبویا تو اس کے نوک پہ نب پہ تھوڑی سی تری، تو ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ آپ رک گئے، آپ نے دیکھا مکھی بیٹھی ہے، آپ رک گئے، خیال کیا کہ یہ پیاسی ہے، چوس لے، تو اس نے چوس لیا سارا، اڑ گئی، بس بات آئی گئی ہو گئی، وہ اپنے کام میں لگ گئے۔ جب انتقال ہوا اور پیشی ہوئی تو اس عمل پہ ہی بخشش ہوئی، سارا علم پڑھنا پڑھانا اور دینی محنت اور جو بھی کچھ وہ سب اپنی جگہ پہ، بخشش کے فیصلہ جو ہوا وہ اس عمل پہ ہوا کہ تو نے ہماری ایک مخلوق پہ رحم کیا تھا اس طرح سے۔ لیکن یہ چیز حاصل ہوتی ہے، یہ نرم دلی، یہ مخلوق کا خیال کرنا، بھئی یہ تقوی کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے، نہیں تو بس جب دل میں ظلمت ہوتی ہے تو وہ تو ظلم ہی ظلم ہوتا ہے، ظلمت ہوئی، ظلمت دل میں ہوگی تو ظلم ہوگا۔ تو یہ قلب کی محنت کے بعد ہی یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے آخر میں جو وصال ہوا، ان کا وصال ہوا خلیفہ میں، تو وضو کے لیے بیٹھے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ وضو کے لیے بیٹھے، اٹھ کے دوسری جگہ چلے گئے، وہاں بیٹھے پھر اٹھ کے تیسری جگہ چلے گئے، وہاں جا کے وضو مکمل کیا۔ تو بعد میں کسی نے پوچھا حضرت ایک ماجرا، فرمایا دیکھو بھائی وہاں بیٹھا تو وہاں بھی چوٹیاں تھیں بہت ساری، کوئی بل تھا تو اس لیے اٹھ گیا کہ ان کو تکلیف ہوگی، دوسری جگہ پہنچا تو وہاں پہ بھی دیکھو چوٹیاں ہیں، بل تھا، وہاں سے ہٹ کے پھر تیسری جگہ کیا۔ تو یہ قلب کا جاگنا ہے نا، قلب کا جاگنا ہے، اس کو کہتے ہیں اصلاح نفس۔ جو آدمی جانور کا خیال کرے گا تو وہ پھر انسانوں کا کتنا خیال کرے گا، بتلائیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیم اصلاح اخلاق کے سلسلے میں خلاصہ جو بیان فرمایا حضرت نے، کیا بیان فرمایا؟ فرمایا کہ ہماری ذات سے کسی کو ادنا گرانی نہ ہو۔ اخلاق کا خلاصہ کیا ہے؟ ہماری ذات سے کسی کو ادنا گرانی نہ ہو۔ گرانی، اتنا خیال کرنا کہ ہم جو نے یہ کام کیا اس سے کسی کو تکلیف ہوئی، ایک تو ہے تکلیف کا پہنچ جانا، اور ایک یہ ہے کہ اس کو ناگواری بھی نہ ہو، اتنا خیال کرو۔ یہ ہے اخلاق کا خلاصہ۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں جس طرح سے اپنے معاملات کرتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کیا کرتے ہیں ہم لوگ، گاڑی جو ہے وہ پارک کر دی کہاں، کسی گھر کے سامنے، اب وہ بیچارہ نکل رہا ہے، اس کو جانا ہے، اپنی گاڑی نکالنی ہے، اب وہ بیچارہ پریشان تلاش کر رہا ہے کون تھا، اب کسی گاڑی ہے پتا پتا کرو، کتنا پریشان ہوتا ہے۔ چھوٹی سی بات ہے، تھوڑی سی اس کے لیے کیا کیا کھڑی کر دی، اسکوٹر چلاتے ہیں ایسے کٹ ماریں گے کہ جو ہے وہ جو گاڑی والا آدمی ہے اسکوٹر والوں سے معذرت کے ساتھ ڈر جاتا ہے، وہ لگ گئی تو پکڑا گیا وہ گاڑی والا ہی، تم نے مارا ہے، اسکوٹر کھڑی، کتنی جگہ آپ دیکھیں گے کہ بیچ بیچ روڈ پہ کھڑی کر دی، اب لوگ ٹریفک جام ہو گیا، پریشان ہو رہے ہیں لوگ. یہ اس وقت ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، اور دیکھنے میں ماشاءاللہ نمازی بھی ہیں اور جو ہے باشرہ بھی ہیں، لیکن کیا ہے معاملات میں کوتاہی ہو رہی ہے. ایک مثال عرض کر رہا ہوں، ایسے اور کتنی چیزیں ہیں کہ اس طرف توجہ نہیں ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اور اس کی اہمیت ہے. آج ایک جگہ بیٹھا تھا، وہاں مذاکرہ تھوڑا سا ہوا، فرمایا لگے کہ دیکھیں حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمتہ اللہ علیہ کی بات انہوں نے وہاں پہ آئی کہ حضرت فرماتے تھے کہ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں دو منٹ میں ہو جائے گا، دو منٹ میں آیا، محاورہ نہیں، کوئی کسی کو ٹائم دیتا ہے جلدی میں کہتا بس یار دو منٹ میں آ رہا ہوں، یا کہیں جا رہے ہیں بس سر پانچ منٹ میں آیا دفتر سے چھٹی یا کسی کام کے لیے، اور وہ اب آ رہے ہیں 15 منٹ بعد 20 منٹ بعد، اور یہ جو 2 منٹ بولے تھے یہ ہو گئے 5 منٹ 7 منٹ. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جھوٹ ہو گیا، جھوٹ ہے. قرآن شریف میں کیا فرمایا؟ جھوٹے پہ خدا کی لعنت، اس وعید میں داخل ہو گئے. تو محتاط جملے بولو. دکان بیچنے والا کہتا ہے صاحب اس میں مجھے بس آپ قسم بھی کھا لیتا ہے کہ بس میں آپ کو خرید کی قیمت دے رہا ہوں، اس میں مجھے کچھ نہیں بچ رہا وغیرہ وغیرہ، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اگر خرید کی قیمت میں بیچ رہے ہو تو پھر دکان کیوں کھولی تم نے؟ ایسا جملہ بولو کہ ہاں بھائی جی دیکھیں میرے اس میں بہت کم منافع ہے، بس میں آپ کو جو ہے بہت ہی رعایت پہ دے رہا ہوں. اس طرح کوئی آدمی چھٹی لے رہا ہے اپنے باس سے تو کہ سر تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، ہے نا، منٹ کا لفظ نہیں کہے کہ میں 15 منٹ میں یا 10 منٹ میں یا یہ، یا کسی کو ہم کہہ رہے ہیں 1 منٹ میں آیا، 1 منٹ ٹھہریے، تو یہ 1 منٹ یا 2 منٹ کہو ہی نہیں، کہو بھائی یار تھوڑا سا تھوڑی دیر، ہے نا. تو جھوٹ سے بچیں گے. اب کسی نے یہ بھی سوال کیا کہ تھوڑی دیر میں کتنا وقت شامل ہے؟ کوئی کہے جی تھوڑی دیر وہ چلا گیا 2 گھنٹہ، تو تھوڑی دیر میں کتنا شمار ہے؟ تو فرمایا 15 منٹ سے آدھا گھنٹہ تھوڑی دیر میں شمار رہی ہے، اس کے بیچ بیچ میں آ جاؤ. یعنی اپنے آپ کو بچاؤ، جھوٹ سے بچاؤ، بدگمانی سے بچاؤ، بدزنی سے بچاؤ. اپنے دل میں کوئی خیال آ گیا کسی صفت کا کہ صاحب یہ چیز میں مجھے آ گیا اور میں تو یہ ہوں میں تو وہ ہوں، فوراً نفی، میں کیا چیز ہوں، میری کیا ہستی، جو بھی کچھ ہے اللہ کا ہے، اللہ کے حکم سے ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا ہے نا. زبان سے بھی ایسے الفاظ، ایک بہت اچھا جملہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ آپ کی دعا سے کوئی بات کرتے ہیں یا آپ کی برکت سے، آپ کی دعا سے اپنی نفی ہو گئی ہے نا، اپنی جو ہے جڑی کٹ گئی. زبان سے بولتے بولتے دل میں اثر آ جاتا ہے، تو زبان سے جب متوازنہ جملہ آدمی کہتا ہے تو اس کا اثر دل لیتا ہے، فوراً کہ نہیں میں کچھ بھی نہیں، میرا کیا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو یہ وہ رزیلے ہیں جو ہے یعنی ہمارے قلب کے اندر جو اثر کیے ہوئے ہیں، صلاحیت کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اخلاق خراب ہوتے ہیں، معاملات میں اونچ نیچ ہوتی ہے، اور جو ہے عبادات ضائع ہو جاتی، عبادات جو ہیں چلی جاتی معاملات کی خرابی سے. بھائی دیکھیں نا یہ واقعہ جو ہے، یہ حدیث شریف اکثر علماء سے سنا، بیان فرماتے ہیں قیامت کے ایک آدمی آئے گا، اس کے اعمال ہوں گے بڑے، اتنے اعمال ہوں گے پہاڑ جیسے اعمال ہوں گے، اور وہاں آ جائیں گے بہت سارے اس کا حق لینے والے، اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا، اس نے مجھے ذلیل کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا، حق والے آ جائیں گے، وہاں تو انصاف ہے. اب اس کے اعمال دو بھائی، وہاں تو کرنسی کیا ہے، اعمال کرنسی ہے، دو کرنسی اعمال، یہاں تک کہ پہاڑ جیسا عمل صاف. اب جو ہے اور طلب کرنے والے موجود ہیں، مطالبہ کرنے والے موجود ہیں، اب کیا کریں، چلو بھائی ان کی خطائیں اس کے کھاتے میں ڈالو، پہاڑ ہو گیا، اللہ کی پناہ، استغفر اللہ. فرمایا میری امت کا مفلس ہے یہ، یہاں تک کہ جہنم رسید ہو جائے گا، یہ میری امت کا مفلس ہے. اللہ حفاظت فرمائے. دل میں جہاں کوئی ایسی چیز آ گئی کہ میں فوراً نفی. اچھا، بعض اوقات یہ خیال آتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک صفت دی، مثلا ہمیں اللہ نے اچھی شکل کا بنایا، حسین بنایا، اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں بدصورت ہوں. مجھے اللہ نے مال دیا، کروڑ پتی بنایا، مجھے اللہ نے بہت کوئی اور صفت دے دی، تعلیم دے دی، میں نے اچھا پڑھ لکھ لیا، تو وہاں کیا کرے آدمی، کیسے کہے کہ مجھے یہ چیز نہیں ہے. اس کو بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت تھے، حکیم الامت ایسے نہیں کہلائے، علماء نے فرمایا کہ آپ یہ حکیم الامت ہیں، نفس شناس ہیں، اور ایسی حکمت کی باتیں ان پہ اللہ تعالیٰ نے کھولی ہیں کہ جو عموماً نہیں ملتی، اللہ جس پہ کھول دے. تو فرمایا کہ دیکھو کوئی آدمی میٹرک پاس ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میٹرک فیل ہوں میں، یہ توازو نہیں ہے کہ یہ کہے جی میں تو میٹرک فیل ہوں، یہ بھی جھوٹ ہو جائے گا. ظاہر یہ کہے گا میں میٹرک پاس ہوں، ہاں یہ صحیح ہے کہ یہ جس سے وہ کمپیریزن کر رہا ہے، جس سے وہ موازنہ کر رہا ہے، کہ میں اس سے افضل نہیں ہوں. سمجھنے کی بات، ایک آدمی میٹرک نہیں کیا ہوا ہے اور ایک آدمی میٹرک کیا ہوا ہے، اس کا موازنہ ہو رہا ہے. دیکھیے اس طرح سمجھایا کہ یہ تو نہیں کہے گا کہ ہاں وہ کہے میں میٹرک فیل تو کہ ہاں میں بھی میٹرک فیل. جیسے وہ دو جو ہے ان پڑھ لوگ مل گئے تھے ٹرین پہ، تو دونوں نے ایک دوسرے میں مقابلہ کیا کہ کون زیادہ متوازے، تو آپ کی تعریف، تو اس نے کہا میں خاک در خاک چولہے کی راک چھیٹ عبد الرزاق ہوں. تو اس نے کہا یار یہ تو چولہے کی راک بنا دی اس نے اپنے آپ کو، اب میں کیا کروں. تو کہا آپ کی تعریف، کہا گو در گو مرغی کا گو چھیٹ نتھو. تو ایسی توازو نہیں چاہیے. تو فرمایا کہ یہ جو ہے میٹرک فیل ہے تو اس کے سامنے یہ تھوڑی کہے گا کہ میں بھی میٹرک فیل ہوں. فرمایا کہے گا جی الحمدللہ میں میٹرک پاس ہوں، لیکن میں آپ سے افضل نہیں ہوں. کیا بولے گا؟ میں آپ سے افضل نہیں ہوں، ہوں تو میں میٹرک پاس. مطلب یہ سمجھانے کے لیے بتلا ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہو تو یہ کہے گا کہ ہاں اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ نعمت حاصل ہے، لیکن میں اس سے افضل نہیں ہوں. افضل وہ ہے جس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے. چنگیز خان کے جو ہے پوتے کو، یا اس کا جو رئیس تھا ایک علاقے کا، اس کا سپس کہہ لو، اس کا خاندان کا، جو بھی جو سب سے پہلے اسلام لایا، جس کی وجہ سے سارے چنگیزی مسلمان ہو گئے. یہ معلوم ہے نا کہ سارے چنگیزی مسلمان ہو گئے تھے، ہے نا، جنہوں نے قتل عام کیا مسلمانوں کا. دیکھو اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، لیکن کیسے ہوئے تھے وہ؟ ایسے ہی ایک متواضع صفت اللہ والے کی جو ہے کے اثرات سے ہوئے تھے. ایک اللہ والے جب ان کی بادشاہت ہو گئی پورے بغداد اور اس کے اطراف میں، تو جو ہے ایک اللہ والے اپنی کٹیا میں عبادت کر رہے تھے، تو وہ جو رئیس تھا وہ اپنا کتا لے کر کے شہر کے لیے جا رہا، تو مسلمانوں کو ذلیل کر دینا ان کے لیے کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی، وہ تو ان کی محکوم قوم تھی. تو وہ اللہ والے تھے، ان کو کہا لاؤ اس کو ادھر، اس کے سپاہی پکڑ کے لے آئے سامنے، اور صرف ان کو تضحیک کے لیے کہا کہ تم اچھے ہو یا میرا یہ کتا اچھا ہے. تو بزرگ جو تھے اللہ والے تھے، ہے نا، صاحب علم تھے، صاحب تواضع تھے، صاحب دل تھے، فرمانے لگے کہ میرے سامنے ایک گھاٹی ہے، اگر اس گھاٹی سے میں ایمان کے ساتھ رخصت ہو گیا، ایمان کے ساتھ پار لگ گیا، تو میں اس کتے سے افضل ہوں، اور اگر خدا نہ خواستہ میں اس گھاٹی سے ایمان کے ساتھ نہیں گیا تو پھر یہ تمہارا کتا زیادہ افضل ہے. وہ بڑا حیران ہوا کیا کہا اس نے, اس کی تو سمجھ میں بات نہیں آئی کہ یہ ایمان اور گھاٹی اور بھی اور ہے. اب اس کو سمجھایا انہوں نے کہ دیکھو بھائی ہم مسلمان, ہمارا عقیدہ یہ, ہمارا ایمان یہ, ہمیں مرنے کے بعد ایک زندگی ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں اچھے اعمال کی جزا ہے, برے اعمال کی سزا ہے. تو ایمان یہ ہے, ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر, اللہ کے نبی پر, یہ ایمان ہے. تو اگر ہم اس ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا, ہمیں ہمیشہ کی راحت اور ایسی جنت ملے گی. تو میں نے یہ بتلایا کہ اگر میں اس ایمان کے ساتھ چلا گیا تو مجھے یہ ملے گی, اور تمہارا کتا جو ہے وہ مر کر کے مٹی ہونا ہے اس کو, تو اس کے لیے کوئی جزا سزا نہیں ہے, کوئی اس پہ عذاب نہیں ہے, یہ مرے گا مٹی ہو جائے گا. تو اگر میرے مجھے انعامات ملے تو میں اس سے افضل ہو گیا, اب میں عبدالعباد کی رات میں ہوا اور یہ تو مٹی ہو گیا. اور اگر بالفرض دوسری بات ہوئی اور مجھے عذاب کا میں مستحق ہو گیا جہنم کا, تو تمہارا کتا اچھا ہوا نا کہ یہ بچ گیا اس عذاب سے. یہ بات کی سمجھ میں آ گئی, اور ایسی سمجھ میں آئی کہ اس نے کہا کہ جب میں ابھی تو تیرا مذہب قبول نہیں کروں گا, جب میں طاقت میں آؤں گا تو تو آنا میرے پاس, میں تیرا مذہب قبول کر لوں گا. جب دل میں اتر گئی بات, ایمان اتر گیا لیکن کچھ تھا. تو یہی ہوا کہ جب یہ تخت پہ آیا, ادھر ان بزرگ کا شیخ جمال نام تھا ان کا, شیخ جمال رحمت اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے, لیکن مرتے مرتے اپنے صاحبزادے کو یہ ہدایت فرما دی, یہ واقعہ بتلا دیا کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد جب وہ اقتدار میں آ جائے گا تو تم اس کے پاس جانا, اور یہ واقعہ اس کو یاد دلانا. تو ایسا ہی ہوا کہ وہ شیخ جمال رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے پہنچ گئے ان کے پاس, اس کے پاس, اور جا کے اس کو یہ واقعہ یاد دلایا, اس کو واقعہ یاد آ گیا اور وہ ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا. اور پھر اس کے بعد اس کے خاندان کے لوگ دیگر فلاں ایسا پھیلا کہ وہ اکثریت کم و بیش ساری مسلمان ہو گئی. تو بات جو تھی, وہ کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی, طاقت نہیں مگر پرواز مگر رکھتی. تو یہ جو عقیدہ دل میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں, ہے نا, ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی خاص تعلیم کہ میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال, ہے بھائی, میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال, اور انجام کے اعتبار سے فی المعال, یعنی یہ مراقبہ کہ میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں یہ ہر وقت ہونا چاہیے, اور انجام کے اعتبار سے ایمان کے ساتھ چلے گئے تو واہ واہ سبحان اللہ, ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. مراقبہ سکھلایا قرآن مجید سے کہ دیکھو یہ مراقبہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے دیا ہے, ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, جو بھی اچھے اعمال کی توفیق ہے من اللہ, اللہ تعالی کی طرف سے, ہے نا, ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, اور جو بھی خطا ہے, قصور ہے, کوتاہی ہے, میرے نفس کی طرف, فمن نفسک, تو اچھا عمل ہو جائے, کوئی بھی نیکی ہو جائے, اللہ کی طرف منسوخ کر دے آدمی, فمن اللہ, اللہ کی طرف سے, اور جتنی بھی گڑبڑ ہو رہی ہے, جتنی بھی کوتاہی ہو رہی ہے, وہ ہماری طرف. جب آزا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں 70-70 مرتبہ استغفار پڑھ رہے ہیں تو ہما شما کی کیا حقیقت ہے, 70-70 مرتبہ استغفار پڑھ رہے ہیں ایک ایک مجلس میں, کیا مقام ہے بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر ہے, اور یہ عالم ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا, اللہ تعالیٰ کی یعنی قلب کے اندر بڑائی کا کہ نواز ادا فرما رہے ہیں اور ہانڈی کی آواز آ رہی ہے, جیسے ہانڈی کو جوش ہوتا ہے ایسی آواز آ رہی، پیر مبارک پہ ورم آ رہے ہیں، کیا شان تھی، اور ایک ایک مجلس میں 70-70 بجے استغفار پڑھ رہے ہیں. تو شیطان کی کیا وہ چال ہے، وہ چال ایک اول تو عمل کرنے نہیں دیتا آدمی کو، آنے نہیں دے گا. میرے والد صاحب اللہ علیہ رحمت فرمائے، روایہ کرتے تھے شیطان کے 70,000 نورانی ایجابات ہیں اور 70,000 ظلمانی ایجابات ہیں، چالیں چالیں. روایہ کرتے نورانی ایجابات جو ہیں یہ زیادہ اشد ہیں، زیادہ اشد. اور واقعہ سنایا کہ ایک بزرگ کو شیطان نظر آیا، کبھی کبھی واقعہ لکھا ہے، شیخ نے فضائل اعمال میں بھی لکھے بہت سارے واقعات، کہ وہ یہ بھی لکھا کہ وہ مونڈے پہ بیٹھا رہتا ہے نا، اور وہ غافل دل کو جن کو غافل پاتا ہے تو ایک اپنی سونڈ اس کے دل میں ڈالتا ہے جیسے سوئی، اور وساوس ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور جب ذاکر پاتا ہے تو سونڈ ہٹاتا ہے. رضا شیخ نے بھی لکھا ہے. تو اس میں فرمایا کہ شیطان نظر آیا، اس کے ہاتھ میں ایک جال تھا. تو بزرگ نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے یہ؟ تو کہا یہ جال ہے. کس لیے؟ کہا میں اس سے مردوں کو پھانستا ہوں. تو فرمایا کہ کیا میرے لیے بھی کچھ جال ہے؟ کہا رہے تم کہاں مرد ہو. بڑا تعجب. اچھا کہا اچھا دیکھیں گے تجھے. مجھے کہا ہاں دیکھیں گے تجھے. دونوں میں اس طرح تکرار ہوئی، غائب ہو گیا. اب تھوڑی دیر بڑھے آگے تو ایک دریا آتا تھا، وہاں ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی تھی، بہت ہی ضعیف، کمر جھکی ہوئی، اور کہہ رہی ہے ارے کوئی اللہ کا بندہ مجھے پار کرا دے دریا، بڑی مہربانی ہوگی، اللہ اس کو جنت دے دے، اس کی بخشش کر دے. اس طرح دعائیہ کلمات بھی کر رہی ہے. تو یہ بزرگ پہنچے تو میں نے کہا دیکھا اس نے تو کہا مجھے پار کرا دے، بڑی مہربانی آپ کی. میں نے کہا بھائی واقعی بڑی بوڑھی عورت ہے، ترس آ گیا اور جو ہے اس کو انہوں نے پکڑا اور پانی میں جانے لگے. تو اس نے کہا ارے میں کہاں اس طرح مجھے لے جا رہا ہے، میں تو گر جاؤں گی پانی میں، پانی کا ریلا تیز ہے، تو جوان ہے تو کیسے لے جاؤں پھر؟ بھائی مجھے اپنے کندھے بٹھا لے، میں تیری ماں کے برابر ہوں، ماں ہوں تیری، کندھے بٹھا لے مجھے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے بٹھا لیے کندھے پہ. دونوں پیر ادھر نکال لیے کندھے پہ اور اب یہ پانی میں چلے. جب بیچ میں پہنچے تو گنگنا رہی ہے چل میرے گھوڑے ٹک ٹک ٹک، ہے نا، ارے یہ کیا حرکت ہے بھائی، اور پیر مارنا شروع کر دیا ادھر دونوں کندھوں پہ. ارے تو کون؟ ارے پہچانا نہیں، ابھی تو ملاقات ہوئی تھی. ارے لال پانی میں چلاک مار کے کہا ہاں نامحرم عورت کو کندھے میں بٹھا لیا، نامحرم عورت کو کندھے میں بٹھا لیا، بڑا آیا پارسا. دیکھ بولا تھا تیرے لیے تو کچھ جالی نہیں ہے، تو پھنسا پھنسایا ہے. ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے یہ واقعات جو ہیں، یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. جو آج ہم طاعت میں لگ کر کے اور منکرات سے آنکھیں چرا لیتے ہیں، آنکھیں چرا لیتے ہیں. یار چھوڑو یار، اتنی طاعت تو کرتے ہیں، اتنا ذکر کرتے ہیں، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، تھوڑا کر لو گناہ، کیا حرج ہے، تھوڑا گناہ بھی کر لو، تھوڑے بد نظری بھی کر لو، تھوڑے وہ بھی کر لو، شلوار ٹخنوں سے نیچے کر لو، تھوڑی غیبت بھی کر لو، یہ سارے شیطان کے جال ہیں. نامحرموں سے اجتناب نہیں کرتے، عورتوں سے اجتناب نہیں کرتے، اور جو ہے دفاتر میں اور ادھر ادھر کہیں پر بھی یا گھروں میں ہمارے جو اللہ حفاظت فرمائے جو ماحول ہے علیحدگی کا نہیں ہے. اور کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے تھوڑا یہ بھی ہونا چاہیے، تھوڑا یہ بھی ہونا چاہیے. دیکھیے یہاں واقعے سے سمجھیے، یہ واقعات ہمارے آنکھیں کھولنے کے لیے. تیرے تو پھنسا پھنسایا ہے. تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، گناہ سے بچنا ضروری ہے. گناہ سے بچنا ضروری ہے، گناہ کو چھوڑنا، گناہ کو گناہ سمجھنا، برائی کو برائی سمجھنا کیا ہے؟ ایمان کا آخری درجہ ہے نا. فرمایا کوئی برائی دیکھو تو ہاتھ سے دو، اس سے کم تر زبان سے منع کرو، تیسرا دل سے برا جانو، لیکن فرمایا ہاتھ سے روکنا حکام کے لیے. تم شروع کر دو گے تو دنگا فساد ہو جائے گا. زبان سے منع کر سکتے ہیں، سمجھائیں پیار سے محبت سے، لیکن غصہ نہ اتاریں. نہیں، انل مرکر کرنا آسان کام نہیں ہے، بہت سوچنے کی ضرورت ہے، احتیاط کی ضرورت ہے. ابھی ایک ہفتے کا واقعہ ہے، ہم مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے، جو مسجد ہی تھی، مسجد کے اندر تھی سیڑھیاں، وہ مسجد ہی تھی، تو ایک آدمی وہاں کھڑے ہو کے سوال کر رہا تھا. میرے سامنے جو صاحب تھے آگے، تو انہوں نے اس کو، ارے بھائی مسجد ہے تمہیں پتہ نہیں، یہاں مانگنا حرام ہے. بہت سختی سے وہ آدمی فوراً شرمندہ ہو گیا، اچھی عمر کا آدمی تھا، پکی عمر کا، اور نیچے اترنے لگا، اپنی جوتیاں اٹھانے لگے نیچے لگے. اب نیچے اترتے اترتے پھر وہ اس کی طرف دیکھا انہوں نے، اور کیا کہتے ہیں، جانور. دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ارے بھائی تمہاری بات تو اس نے مان لی، تم نے اس کو تبلیغ کر دی، نہیں اس کو بتلا دیا حکم، اور اس نے فوراً مان لی، وہ وہاں سے جوتی اٹھا کے چلنے لگ گیا. اب جو بعد میں تم نے جملہ کہا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اب تمہاری گردن پکڑی جائے گی. تم نے اتنی بڑی بات ایک آدمی کو کہہ دی، تبلیغ تم کر رہے تھے، منکر سے روک رہے تھے، وہ ایک درجہ ہے، ایک انداز ہونا چاہیے، وہ بھی خیر انداز اچھا نہیں تھا، لیکن چلو ٹھیک. لیکن اب آگے جو جملہ کہا، یہ کیا ہے؟ یہ نفس ہے، یہ اپنا غصہ اتارنا ہے، یہ منع ہے، یہ ممنوع ہے نا. تو منع کرنا ایک درجے میں، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، کہیں پہ ایسا موقع ہے کہ بھائی زبان سے بھی کہنا ٹھیک نہیں رہے گا، کوئی ایسی بات ہو تو دل سے برا جاننا کہ ہاں یہ کام غلط ہے، فعل غلط ہے، وہاں اپنے آپ کو. فرمایا اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ نہیں. تو خیر بات اس پہ چل رہی تھی کہ حضرت والا رحمۃ اللہ کی تعلیم، ما صابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی نیکی اچھائی کیا ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. لئن شکرتم لازیدنکم، جوڑ ملائیے. جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی، اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے دی، مسجد میں آنے کی توفیق دے دی، دعوت کے کام میں جب بیان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تبلیغ میں، دیکھا نا، تو سب سے پہلے کیا بات کہتے ہیں، بھائی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کی ایک توفیق عطا فرمائی باجماعت. یہ نماز پڑھ کے شکر ادا کرنا کہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے باجماعت پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، مسجد آنے کی توفیق عطا فرمائی. لئن شکرتم لازیدنکم، کیا ہوگا؟ شکر سے نعمت میں اضافہ ہو جائے گا. جب تم شکر ادا کرو گے ہمارا، تو ہم تمہاری نعمت بڑھا دیں گے. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت شدید ہے. یہاں پر ناشکری کو عذاب سے تعبیر کیا گیا. ہر وقت رو رہا ہے، ہر وقت رو رہا ہے، کاروبار میں نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، ارے بھائی شکر بھی تو کرو. کبھی دعا میں اٹھا کر کے ہاتھ، یا اللہ آپ کا بہت شکر ہے، دل سے یا اللہ آپ کا بہت شکر، یا اللہ آپ کا بہت شکر. شکر کے دو پہلو ہیں، ایک زبانی، ایک قلبی. زبان سے یا اللہ آپ کا شکر، قلبی شکر سے لبریز، عملی طاعت میں مصروف. حضرت ہم سے فرمایا کرتے تھے، دیکھو عملی شکر کیا ہے، طاعت بجا لانا، یہ عملی شکر ہے. صرف زبانی کر رہے ہو، یا اللہ شکر ہے، یا اللہ شکر ہے، یا اللہ شکر ہے، اور نافرمانی کے ہوگا نافرمانی کر رہے، یہ کیسا شکر ہے؟ جو محسن کا محسن کی بات مانے تو وہ شکر گزار کہلائے گا نا. جو بیٹا باپ کی بات مان رہا ہے، فرماندار ہے. یار بجانا بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں، بیٹا پانی تو لاؤ، وہ دوسرا بھائی لائے گا، یہ کیسا شکر، یہ کیسی تعریف. بات پہ بات یاد آتی ہے، یہی حضرت مولانا باب الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سارے بیٹے انگریزی پڑھے ہوئے، یہ سارے بھائی انگریزی پڑھے ہوئے، اچھے خاندان کے فرد تھے، کھاتے پیتے. تو ان کے والد نے اوروں کو تو انگریزی تعلیم دلائی، انہیں ایک عالم بنایا. تو وہ خود باپ راوی ہیں، ان کے والد کہتے ہیں کہ میں اور بیٹوں سے کہتا ہوں بیٹا پانی لاؤ، تو وہ خادم کو آواز دیتے ہیں، ملازم کو آواز دیتے ہیں، اے فلاں لاؤ ابا کے لیے پانی. اور جب میں اس سے کہتا ہوں ابرار سے، اللہ غریق رحمت فرمائے، تو یہ خود جا کے پانی لا کے مجھے خود اپنے ہاتھوں سے پیش کرتا. یہ فرق ہے. لیکن بہرحال ضروری نہیں ہے، بہت سارے انگریزی دان صحبت کی برکت سے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. لیکن ایک انہوں نے ایک بتلا دیا، اپنی حقیقت بتلا دی گھر کی، کہ میرے ان بیٹوں کا یہ حال ہے اور میرے اس بیٹے کا یہ حال ہے. تو لائن شکر تم لازیدن نکم، شکر بھی تو ہونا چاہیے نا بھائی. ما اصابہ کمن حسنات فمن اللہ، کے ساتھ ساتھ شکر، اور کو جو بھی خطا ہے، جو بھی کوتاہی ہے، جو بھی لغزش ہے، یا اللہ سب میرے نفس کی شرارت ہے، اس کی بھی پناہ اللہ سے ہی مانگنی ہے. اللہ آپ بچا لیجیے، یا اللہ بچا لیجیے، اللہ بچا، ڈرتے رہنا. شفیق محمد حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، بھائی دیکھو کرتے رہو ڈرتے رہو، نہ کرنا چھوڑو اور نہ ڈرنا چھوڑو، امید و رجا، امید و خوف. ایمان کیا ہے؟ امید اور خوف کے درمیان ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں، قیامت کے دن اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ایک آدمی کے سوا سب جہنم میں جائیں گے، تو میں یہ امید کروں گا کہ نجات پانے والا میں ہوں گا. اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سب جنت میں جائیں گے، ایک جہنم میں جائے گا، تو میں سوچتا ہوں کہیں میں نہ ہوں وہ. ایسا ایمان اور ایسا خوف، اسی کا نام وہ ہے. چھوڑنا بھی نہیں ہے، چھوڑنا بھی نہیں ہے، یہ بھی شیطان کی چال ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے ایک آدمی چل رہا ہے راستے میں، کتنے ایسے ہیں اللہ کی پناہ جنہیں رہنمائی نہیں ملتی. آپ دیکھیں گے بہت کو نماز شروع کی، چھوڑ کے بیٹھ گئے. کیا بھائی، جس کو کسی نے کہا کہ ایک دیہاتی نے نماز شروع کی تو جو ہے بھینس مر گئی اس کی. کسی نے کہا بھائی نماز کیوں چھوڑ دی، کہا جی وہ نماز شروع کی تھی بھینس مر گئی، پھر شروع کی. کہہ رہے بھائی اس سے کچھ نہیں ہوتا، پھر شروع کی تو اس کی بکری مر گئی، پھر چھوڑ دی. کیوں بھائی کیوں چھوڑ دی؟ ارے دیکھو نماز شروع کی تھی بکری مر گئی. تو کہا ایسا مت کرنا، یہ بھی ہوتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ چھان پھٹک کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ میرا ہے کہ نہیں ہے. میرے کتنے احباب ایسے ہیں کہ دخول سلسلہ کے بعد ایک دم سے آزمائشوں میں آ گئے. آزمائش میں آ گئے، بیماری میں آ گئے، ملازمت چھوٹ گئی وغیرہ وغیرہ. تو یہ میرے کہا بھائی یہ پرکھا جا رہا ہے، اللہ تعالی پرکھ رہے کہ عقیدہ کیسا ہے. یہی تو سیکھنا ہے، یہاں پر یہی تو سیکھنا ہے کہ ہر حال میں اللہ ہی کے ہیں، چاہے نفع ہو نقصان ہو، بیماری ہو صحت ہو، ملازمت رہے نہ رہے، اللہ ہم ہر حالات میں آپ ہی کا گن گائیں گے. ہے نا، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسی جنت مل جائے گی؟ صحابہ کرام بے حال ہو کے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو آپ کیا فرمائے کہ جنت، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کیا سمجھتے ہو جنت سے پہلے آزمایا نہیں جائے گا؟ تمہیں آزمایا جا رہا ہے، آزمایا جا رہا ہے. کتنے ایمان ہیں تمہارے، کتنے پکے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمہیں ٹھوک بجا کے دیکھ رہے ہیں. پرمانٹ ملازمت جب بھی ملتی ہے نا، جب اس کو آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے بھائی، اس میں دیکھتے ہیں چھٹی کتنی کی، لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، سیٹ ڈانٹتا بھی ہے ڈپٹتا بھی ہے کہ دیکھوں اس کو सिर्फ हलवाई खा खा कर कर के काम करेगा या डांट डपट करके भी जाएगा, सुनने वाला कितना है, ऐसा ही होता है ना। और जब देखता है नहीं, हर एतबार से ईमानदार भी है और डांट भी सुनता है, काम का भी है, छुट्टी भी कम करता है, फिर उसको परमिनेंट कर देता है। तो बस ये जो है इन चीजों से आमाल छोड़ना नहीं चाहिए। कितने हैं जो आते हैं लपेट में, जहां अमाल में आए, जहां माहौल में जुड़े, जहां किसी अल्लाह वाले से या उनके खादिम से वाबस्ता हुए, एकदम से जैसे कहते हैं क्राइसिस में आ गए, अब भागा कि यार मैं तो अच्छा भला था, उधर जाने लगा तो ये हो गया। क्या आजमाइश यही में जमे कि वहां जाने से थोड़ी हो गया, वो तो अल्लाह रसूल का रास्ता सिखा रहे हैं, है? वहां कुछ थोड़ी चंदा मांगा जा रहा है, यही कहा जा रहा है अल्लाह भी मुर्गा ले आए इधर, है? काला मुर्गा अगर तू नहीं लाया तो बराबर है कि तू आया कि ना आया, है? ऐसी बात नहीं, यह तो अल्लाह रसूल की बात सिखाई जा रही है। और ये सारी तालीमात अल्लाह ताला उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, किसी पीर की नहीं है, किसी उसकी नहीं है, शेख की नहीं है, तो कुरान और हदीस की तालीमात है। ये पर्दा करो, नजरों की हिफाजत करो, हराम छोड़ो, गिबत ना करो, झूठ ना बोलो, है भाई, अपना लिबास दीनी बनाओ, शक्ल दीनी बनाओ, ये सब किसकी तालीमात है जी? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है ना, अल्लाह के नुमाइंदे की तालीमात हैं। ये तो उनको उसको दोहराया जाता है, इनकी जेब से कुछ नहीं निकल। जैसे मौलवी बड़ा फतवा देते हैं काफिर बनाते, उन्होंने कहा नहीं भाई काफिर बनाते नहीं है, मौलवी काफिर बनाते नहीं है, काफिर बताते हैं। तुम जो अमल कर रहे हो जिससे कुफर में जा रहे हो, तो वो बता रहे हैं कि देखो ये अमल करने से काफिर हो जाता है, बना दे थोड़े ही, ये उनकी जेब की बात नहीं है कि उन्होंने अपनी तरफ से ला के दे दी तुम्हें। जो कुरान और हदीस में है अल्लाह ताला के अहकाम, उसको आगे पेश करते, वही चीज यहां पर है उसी को पेश किया जाता है। अमल तो हाल में करना है, आंख बंद कर लेने से कोई बचता नहीं है। सिग्नल तोड़ के चला गया, पुलिस ने पकड़ लिया, क्या भाई क्या हो गया, तू सिग्नल तोड़ के आ गया, तो मुझे क्या पता था, तो बताओ छूट हो जाएगी, छूट नहीं होगी ना। तो बस वही चीज है कि अगर हमने कहा कि नहीं हम तो पूछते ही नहीं, मालूम ही नहीं करते, मालूम ही नहीं करते, मालूम ना करना जुर्म है। क्यों नहीं मालूम किया, तुम्हें जिंदगी दी गई थी इसीलिए तो दी गई थी मालूमात। बकौल मेरे बुजुर्ग है हजरत रियाज साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े प्यारे, बड़ी मुश्किल अजीब शख्सियत थी, बचपन में हमें मिले थे, फरमाते थे भाई देखो मुसलमान की जिंदगी बंधी हुई है, मुसलमान आजाद नहीं, मुसलमान की जिंदगी बंधी हुई है। बचपन था आजाद था, अब जैसे बलूगत आई तो बंद गया, अब उसे ये इल्म हासिल करना जरूरी है कि अब मेरे ऊपर क्या अहकाम आते, और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, हर हर हाल का इल्म जानना उसके लिए जरूरी है। जैसे बुजुर्ग का वाकया आता है कि वो इल्म हासिल करने के लिए बैठे, तो नमाज का इल्म हासिल किया, उसके बाद उस्ताद ने कहा चलो भाई अब जकात का इल्म है। उन्होंने कहा हुजूर जब जकात फर्ज होगी जब सीखेंगे, अभी जकात फर्ज थी। तो ये तो खैर एक लतीफा है, हर हाल हर वक्त का इल्म सीखना जरूरी है, हाल का अमर पहचानना। इल्म क्या है? हाल का अमर पहचानना, जायज नाजायज, हलाल हराम, ये इतना जाना जरूरी है। ये कह देने से काम नहीं चलेगा जी मुझे तो ये मसला पता ही नहीं था, पाकी कैसे नापाक कैसे होता है आदमी, मैंने तो सीखा ही नहीं कभी। है भाई सीखना जरूरी, तीन फर्ज गुस्ल के है? जरूरी है ना भाई, अगर जो है तीन फर्ज पूरे नहीं होंगे, नाक बंद करके डुबकी मार ली नहर में, गोता लगा लिया, कितना पानी है, कितना पानी है, इतना पानी यानी जिस्म से लग गया पानी वो नहीं हुआ, और तीन मग्गे बहाए लेकिन सुन्नत के मुताबिक बहाए, फर्ज पूरे किए तो गुस्ल हो गया। कुल्ली करना, गरगरत करना, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, पूरे जिस्म में इस तरह से पानी पहुंचाना कि एक सुई के नाके के बराबर भी जगह खुश्क ना रहे, یہ ہے فرائض تین غسل کے، یہ فرض پورے کیے غسل ہو گیا، اور ملنا بھی واجبات سے میں لکھا ہے، پاکی کا جو غسل ہے اس میں ملنے کو علماء نے واجبات میں شمار کیے، ضروری شمار کیا، کیونکہ ملے بغیر مسامات میں پانی نہیں پہنچتا ہے. اب سردیاں ہیں آدمی کی جان نکلتی ہے نہانے میں، لیکن خیر بہت اللہ کا شکر ہے اکثروں میں گیزر لگ گئے، ایک وقت تھا کہ گیزر نہیں. ابھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک وہ آدھے گھنٹے کا بیان آیا تھا کہ جو 18 سال کی عمر میں حضرت نے اپنے شیخ کے ساتھ چلہ لگایا تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ 3 بجے رات اور یو پی کی سردی اور تالاب، جوانی تھی تو نہانے کی ضرورت پیش آتی تھی اکثر، اب 3 بجے اٹھ کر کے تالاب میں جا کے نہا رہے ہیں، 7-8 فٹ گہرا نیچے اور اس میں جونکے بھی ہیں. کہتے تھے جب پانی اتنا ٹھنڈا ہوتا تھا کہ جب جسم سے لگتا تو ایسا لگتا تھا کہ بچھو نے ڈنگ مار لیا، اتنا ٹھنڈا پانی، لیکن اللہ کے خوف سے نہا رہے ہیں کہ پاک ہونا ضروری. اور میرے والد صاحب اللہ غریق رحمت فرمائے، انہوں نے ایک فضیلت سنائی، میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے لیکن وہ اکثر یہ فضیلت سنایا کرتے تھے کہ پاکی کے غسل پر جب آدمی ناپاک ہو جاتا ہے اور جب پاک ہونے کے لیے غسل کرتا ہے تو اس کے پانی کے ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں جو اس کے لیے قیامت تک تسبیح و تقدیس و استغفار کرتا رہتا ہے. یہ پاکی کا غسل، جس کے بغیر نماز نہیں، جس کے بغیر تلاوت نہیں، جس کے بغیر کوئی نیکی سوائے ذکر کے، زبانی ذکر کے نہیں. تو یہ اتنا تو علم کا حاصل کرنا، غسل کو کرنا، تو اس پہ عرض کر رہا ہوں آج کل تو خیر الحمدللہ گرم پانی جگہ جگہ گیزر اکثر گھروں میں لگے ہوئے، لیکن اگر نہیں بھی ہے تو بھی کرنا ہے اس کو. بس جی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیں، اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور دین پر چلنے کا شوق اہتمام اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں، اپنے مقبولین صالحین کے ساتھ ان کے خدام کے ساتھ وابستگی نصیب فرما دیں. آپ حضرات کا آنا یہ اپنا ہمارا سبق کا دہرانا ہے، یہ ایک مذاکرہ ہوتا ہے نا، یہاں کوئی مقرر نہیں ہے، کوئی واعظ نہیں، واعظ نہیں ہے، یہ تو ایک مذاکرہ ہے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، دہراتے رہیے، دہرانا نفع دے رہے ہیں، اسی نسبت سے یہ دہرانا ہے. آپ حضرات کا تشریف لانا، سننا اور اس بندے کا کچھ کہنا، اسی نسبت سے اس کے ذیل میں انشاءاللہ اس کی برکات مل جائیں گی اور عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے. اللہ ہمیں شوق دے دے، اعمال کا اہتمام دے دے، اور شیطان اور نفس کی چالوں سے بچا لیں، ہے نا، چالوں سے بچنے کے لیے رہنمائی کی ضرورت پڑتی، سیکھنے کے لیے بھی، کوئی بھی چیز سیکھنی ہے اس کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے، رہنما کی ضرورت ہے، اور چالوں سے بچنے کے لیے بھی ضرورت ہے. تو یہ نفس کی چالیں، یہ شیطان کی چالیں، اس کے لیے کسی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. کسی کو اپنا بڑا بنایا جاتا ہے، جو بزرگوں نے کہا بھی کسی کو اپنا بڑا بناؤ اور اسے پوچھ پوچھ کر چلو، اس کے مشورے سے چلو. پیر کہتے ہوئے شرم آتی ہے تو مشیر کہہ لو، یہ ہمارے مشیر ہیں، ان کے مشورے سے ہم وکیل رکھتے ہیں نا، بڑے بڑے سیٹ لوگ جو ہیں کارخانہ چلاتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، وکیل رکھتے ہیں، اپنے وکیل کے مشورے سے کام کرتے ہیں. حضرت شاہ ابرار صاحب ردوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، تو وہ آپریشن کے لیے ایڈمٹ ہوئے، تو ٹیسٹ ویسٹ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کا آپریشن ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لوں پھر بتلاؤں گا. تو وہ بڑے حیران ہوئے ڈاکٹر، کہنے لگے ارے کون سے ڈاکٹر بھائی، ڈاکٹر تو ہم ہیں. کیا نہیں، آپ تو جسمانی ڈاکٹر ہو نا، ہمارا تعلق روحانی ڈاکٹر سے. کہا وہ روحانی ڈاکٹر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو آپ نے میرا خون کا ٹیسٹ لیا تو اس میں آپ نے مجھے بتلا دیا کہ آپ کی شوگر اتنی ہے، اور فلاں چیز اتنی ہے اور فلاں چیز اتنی ہے، کولیسٹرول یہ فلاں فلاں، یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں، ہے نا؟ اور میرے قلب کے اندر کبر کتنا ہے، بدگمانی کتنی ہے، مثلا حرص کتنی ہے، بے صبری کتنی ہے، اور دیگر اس طرح کے چار چھ امراض گنوا دیے، فرمایا یہ آپ بتا سکتے ہیں، آپ بتلا سکتے ہیں یہ؟ کیا نہیں مت بتا، فرمایا وہ جو ڈاکٹر ہے نا میرے، وہ یہ سب چیزیں بتاتے ہیں. تو یہ جو روحانی ڈاکٹر کہنا چاہیے، روحانی معالج، تو اس کا دامن اس لیے تھاما جاتا ہے کہ وہ ان رضائل کی اصلاح کر دیں. اور حضرت کے بقول کہ شیخ اپنے مرید کو ایسے پہچانتا ہے جیسے مرغی اپنے چوزوں کو پہچانتی، اس کی حالت سمجھ میں آتی ہے. فرمایا جب شیخ کے یہاں جاؤ، دو رکعت نفل پڑھ کے جاؤ، توبہ کر کے جاؤ کہ پورا پورا فیض ملے. حفیظ جون پوری حضرت کے پاس پہنچے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں، تو داڑھی بڑی ہوئی تھی تھوڑی، اور ملاقات ہوئی، اسلام دعا کہا بھائی ٹھیک ہے آرام کریں. اگلے روز جب ملاقات ہوئی تو جو داڑھی بڑھی ہوئی تھی وہ بھی صفا چٹ پورے ایک دم پپو بن کے آ گئے. حضرت نے بڑا حضرت بڑا بھائی کل تو آپ کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، ہم تو سمجھے کہ ماشاءاللہ داڑھی رکھ لیا آپ نے آتے ہی، اور آج وہ بھی صاف ہے. کہا حضرت آپ حکیم الامت ہیں اور میں مریض الامت ہوں، تو میں نے چاہا کہ پہلے میرا سارا مرض آپ کے سامنے آ جائے تاکہ آپ علاج صحیح سے کر سکیں. پھر تو جو حالت ہوئی، اور فرمایا یہ بس یہ آخری دن تھا جو میں نے داڑھی منڈی ہے، اب آپ کے ہاتھ پہ توبہ کر رہا ہوں، اب انشاءاللہ نہیں منڈوں گا. اور مرتے دم تک پھر جو ہے کیا داڑھی کا منڈنا، اور ایسا انتقال ہوا ان کا، کیا کہنے، توبہ کرتے ہوئے روتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. تو بھائی اللہ والوں کی صحبت یا ان کے خادمین کی صحبت بڑی اکثیر، بڑی اکثیر. اللہ تعالیٰ نے سلسلے کی ایک برکات رکھی ہے جو آدمی کو کہاں سے کہاں تبدیلی لے آتی ہیں. آدمی عقل حیران ہو جاتا ہے کہ کیا سے کیا ہو گیا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا. اللہ تعالیٰ یہ عشق و محبت کی کیفیت ہماری ہمیں نصیب فرما دے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم انت السلام کالسلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللهم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات. یا اللہ ہم سب کے عمل بیٹھے گنتا ہے قبول فرما لیجیے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی دربار عالی میں قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو عمل پر آنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ دین پر چلنا آسان فرما دے. یا اللہ شیطان نفس کے شرور سے اللہ حفاظت فرما. یا اللہ جلد ہماری اصلاح فرما دیجیے. یا اللہ ہم اصلاح کے بہت محتاج ہیں. یا اللہ ہمیں ہماری اصلاح فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائیے. پورے کے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اپنے تمام عوامل پر چلا لیجیے، تمام نواحی سے بچا لیجیے. ایک بندے کو آپ جیسا دیکھنا چاہتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بنا دیجیے. یا اللہ اب اسے لے کر موت تک اور موت سے لے کر محض آپ کے فضل و کرم سے جنت میں جانے تک جتنے مسائل منازل گھاٹیاں آنے والی ہیں، اللہ ہمارے لیے پوری امت کے لیے سہل اور آسان فرما دیجیے. یا اللہ آسان فرما دیجیے. اللہ آسان فرما دے. اللہ آسان فرما دے. یا اللہ بخشش فرما دیجیے. یا اللہ بخشش فرما دیجیے. اللہ بخشش فرما دیجیے. یا یا اللہ اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرما، اللہ اپنے وقت پر حسن خاتمہ عطا فرما، اپنے وقت پر حسن خاتمہ عطا فرما، برے انجام سے حفاظت فرما، اللہ سوء خاتمے سے حفاظت فرما دے یا اللہ۔ یا اللہ ایمان آپ کی بڑی دولت ہے اللہ، یا اللہ موت کے مرحلے کو آسان فرما دے اللہ، قبر کے مرحلے کو آسان فرما دے اللہ، حشر کے مرحلے کو آسان فرما دے اللہ، پل صراط کے مرحلے کو آسان فرما دے اللہ، حساب کتاب کے مرحلے کو آسان فرما دے یا اللہ، اپنے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دیجئے یا اللہ، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، ہماری غفلتوں کو معاف کر دیجئے یا اللہ، یا اللہ جو ہم حرام اور ناجائز میں اللہ مبتلا ہیں یا اللہ حفاظت فرما دیجئے، جلد چھڑوا دیجئے یا اللہ، فضل فرما دیجئے اللہ، اپنے مقبولین صالحین کا ساتھ نصیب فرما، ان کا دامن عطا فرما اللہ، ان کی دنیا میں ان کے ساتھ وابستگی نصیب فرما اور آخرت میں بھی اپنے مقبولین کے درمیان حشر فرما یا اللہ، عرش کا سایہ عطا فرما یا اللہ، فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے اللہ، نفس اور شیطان کے شرور سے حفاظت فرما دیجئے یا اللہ، دین پر استقامت دے دیجئے اللہ، ہم دین پر چلنا چاہتے ہیں پھر بھٹک جاتے ہیں یا اللہ، گر جاتے ہیں یا اللہ، کرم فرما دیجئے اللہ، استقامت عطا فرما دیجئے اللہ، ہمیں سنبھال لیجئے یا اللہ، اپنی لو لگا دیجئے اللہ، اس ماحول کی اللہ، اس معاشرے کی اللہ برائیوں سے اللہ حفاظت فرما دے یا اللہ، یا اللہ اپنے کرم سے خاص حفاظت فرما دیجئے، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے یا اللہ، ہمارے قلب کی حفاظت فرما، اس قلب سے اغیار کو نکال دے اللہ، یا اللہ تمام تعلقات سے بڑھ کر اپنا تعلق عطا فرما یا اللہ، تمام محبتوں سے بڑھ کر اپنی محبت عطا فرما، ناجائز محبتوں کا قلع قما فرما، ناجائز محبتوں کا قلع قما فرما، جائز محبت حدود میں فرما اور اپنی محبت کو تمام محبتوں پر غالب فرما یا اللہ، ہمیں آخرت کی لو لگا دیجئے، فکر لگا دیجئے اللہ، یا اللہ اپنے دین کا کچھ کام لے لیجئے اللہ، بے نیاز ہیں آپ کا دین، بے نیاز ہے، ہم حاجت مند ہیں، ہم محتاج ہیں دین کے اللہ، بخشش کے، آپ کی رضا کے اللہ، اپنے دین کا کچھ کام ہم سے لے لیجئے، ہمارے تمام متعلقین، ہماری اولاد، سب سے اپنے دین کا کام لے لیجئے اللہ، دین کی آوازیں چلا دیجئے، دین کا کام جہاں کہیں جس شکل میں ہو رہا ہے سب کی محنتیں قبول فرما لیجئے اللہ، ہماری مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دینی مراکز کی، مکاتیب کی اللہ حفاظت فرما دیجئے یا اللہ، یا اللہ سب کی محنت قبول فرما لیجئے اور ہمیں بھی اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ، ہمارے جملہ مسائل حل کر دیجئے، آپ جانتے ہیں ہمارے مسئلے مسائل، سب کے مسئلے مسائل آپ جانتے ہیں اللہ، سب کے مسائل کو اپنے کرم سے حل فرما دیجئے یا اللہ، پریشانیاں دور کر دیجئے، مشکلات آسان فرما دیجئے اور اللہ عافیت نصیب فرما دیجئے، عافیت کی زندگی عطا فرمائیے، جو بقایا زندگی ہے اس میں برکت ڈال دیجئے، ہمارے مال میں برکت دے دیجئے، ہمارے اول اولاد میں برکت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے یا اللہ، جملہ مرحومین کی بخشش فرما دیجئے اللہ، ہمارے ذوق ربا یا اللہ، ہمارے اساتذہ مشائخ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی اللہ بخشش فرما دیجئے، پورے عالم اسلام پر رحم فرما دے، پورے عالم میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، قبلہ اول کی اللہ حفاظت فرما یا اللہ، یا اللہ خاص حفاظت فرما یا اللہ، یا اللہ آپ کے عذاب سے، آپ کے غصے سے، آپ کی ناراضگی سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، جو ہے باپ دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، امید رکھتے ہیں اللہ، سب کی حاجات کی تکفل فرمائیے یا اللہ، سب کا تکفل فرمائیے، فضل فرما دیجیے، ہمارے دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما لیجیے، آمین آمین آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، برحمتک۔